سورة النور. اب یہاں 14 وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رعد کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی سورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے، جس کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی سورت نہیں ہے. کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ ان 14 سورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد سورت مدنی ہے اور یہ سورت النور ہے. یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری، اور اس میں بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن عبید کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے، اور یہ کافی بھی سمجھ لیے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز. اور سورت نکرہ کو اگر تفہیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر. وانزلنا فیہا آیات بینات، اس میں ہم نے بڑی بڑی واضح آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی سورتوں کے بعد سے جا کر ملے گا، وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہے. اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ کیونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہے، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں، وہ پہلے نازل ہوئی، وہ سن 5 میں نازل ہوئی، یہ سن 6 میں نازل ہوئی. لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں. الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحد منھما 100 جلدۃ. جنا کرنے والی عورت ہو، خزنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائے. ولا تعفتم بهما رافت فی دین اللہ. اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک لے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے پکڑ لے، لا تعفتم بهما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت، یہ کہیں آڑے نہ آ جائے. ان کل تم تم نور باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ غیر شادی شدہ، اس کے لیے 100 کوڑے، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے. زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور شریعت اسلامی کا کیونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل طور سے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے، انہیں جو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے. ان میں سے یہ دو حکم جو ہے بہت اہم ہے، ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم. ون یکشن عذاب ہوگا طائفت من المؤمنین، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان دیتے، یعنی یہ پبلک میں ہو. اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا حدود کا، وہ ڈیٹرنس کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت دے جائے. اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتا چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، ہاتھ میں بھی مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی. تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے. الزامی لازم تو اذا زانی تو لہو شرک تو نہیں. کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے. بس زانیہ کو لازم کیوں بھا اور زانی عورت کو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور یہ دونوں جو ہیں ظالم مرد اور ظالم عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں. اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے ان قید میں ہوں چاہے نکاح کی قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے. نہیں تو یہ کہ غیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے آزاد خاندان سے ہے اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے ثم لم یأتوا بأربعة شهداء چار شہید نہ لا سکے فجلدوهم تو پھر اب ان کو کوڑے مارو ثمانین جلدہ 80 کوڑے 80 گدے. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون اور یقیناً یہی لوگ فاسق و نافرمان ہیں. یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ تشمگید پیش کرنے ہوں گے. اگر وہ چار تشمگید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس پر ثابت نہیں کر سکا لہٰذا اس جرم کی سزا 80 ہو رہے کتنے قریب چلا گیا ہے. اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجیے کسی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور, لیکن اگر نہ ہو تو خاموش نہ ہو ورنہ یہ کہ خام کا برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب جواب ممکن نہیں ہے اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں ثبوت جو ہے وہ دے سکے. اللہ نظیم تعبو سوائے ان کے جو توبہ کر لیں بعد ذالب اس کے بعد وہ اپنا اور اصلاح کر لیں. یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے وہ قابل احباب ہے تو یہ جو معاملہ اس میں ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ. اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے. بہرحال اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا, اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 برے لگتے اس کو کس نے الزام لگایا ہے چاہے قسم دین ہے چاہے اس نے دیکھا ہے لیکن تین گنا اور نہیں لا سکتا تین گواہ نہیں لا سکتا ہے تو بولے لگے گا اس کو لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے اس کو لعان کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو الا انفسہم سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی ان نہ لمن الصادقین کہ وہ سچا ہے ہر کیا بیان کرے. والخام سکو اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو لعنت اللہ علیہ الکاذبین ان کان من الکاذبین. بس یاد رہو انہر عذاب اب عورت کیا کرے گی جس کے اس کی بیوی جو ہے اس کو جو الزام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے ان تشہد اربع شہادات باللہ کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی انہو لمن القاذبین، یہ میرا شوہر جو بالکل الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے. اول خالص کا اور پانچویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے. اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر سے حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لاگت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے وہ جوابی طور پر قسمیں کھاتی چار اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا ایمان درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب چل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وان اللہ تواب الرحیم، تو گویا کہ یہاں پہ محسوس ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے، تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے. وہ جو بھی واقعہ آگے آ رہا ہے اس کے لیے سمجھی تھے، وان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے. ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے، تم ہی میں سے ہے. لا تحسبوه شر لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سبل میں ہدایات دے گا، قوانین بتا دے گا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ لازم ہو رہے ہیں. اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا، ایک دریا ہو گیا. واقعہ اسی طرح نوٹ کر دیجیے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے رہے تھے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہودل میں علیحدہ ہوتی تھی، جیسے جسکوں کے اٹھا کر جو لوگ آتے تھے رمال کو اٹھا کر اسے اوپر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہودل اوپر سے اتار کر نیچے رکھ دیا. تو رات کو کہیں سزائے حاجت کے لیے جس لیے پیشاب وغیرہ کی حاجت پوری اتری گئی، وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا. اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس نہیں، کتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس ہودج میں سو ام المومنین موجود نہیں ہے. انہوں نے اٹھایا اور وہ کوس کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا ہوتا ہوں چل گئے. اب یہ آئی واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو معاملہ جا چکا ہے، ہکا بکا کیا کریں، چل رہا ہے، رات کا وقت ہے. اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پہ مڑ جاؤں، اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حوض کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو اس تلاش میں پھر یہیں آئیں گے. تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آلیس ہو گئے، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا. تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گلی پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے، تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے. انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی رسلی سی پڑی ہے کوئی، تو جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا. حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب کے ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے. تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین اور نہ وہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے. تو چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا دوست کیا. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صفوان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ، حضرت عائشہ اس کو سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ ڈیٹیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جب بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کی تلاش ایسی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا. یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے طوفان بن گیا، اور اس میں بات جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے. تو یہ ہے واقعہ اس کا. لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے برات کر دی, اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی, اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. ان الذین جاؤ بالرفق عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا, اس کے حصے میں بند ہو جائے گا. والذی تولیٰ کبرہ, ہوا جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا, یہ ہے عبداللہ ابن عبید جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا. والذی تولیٰ کبرہ منہم لہو عذاب عظیم, اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے. لولا سمے تمہ ہو مسلمانوں, تمہیں کیا ہو گیا, کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا ظن المؤمنون والمؤمنات المؤمنات لانفسهم خیرا, تو مومن مرد المؤمن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی ہیں. یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بھاگے گمان ہونا چاہیے تھا, انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا تو کالو ہاتا عزت المؤمن, اور وہ کہتے فوراً, یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے. لولا جاؤ علیہ بات شہدا, کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ, اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی, اگر چار گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی. فلم تاسو رشوت آئے, اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت سے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی, سورہ نساء سے ان چار میں آ چکی ہے. وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر, یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے. تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے, فلم تاسو رشوت آئے, اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکے فلائے کہ اللہ حم القاظمون, تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک کہ وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال سے دنیا والا آخرہ, دنیا میں اور آخرت میں بھی, لمستکو بما افستم, تو تم پر پڑتی اس چیز پر جس کا چرچا تم نے کیا ہے, عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. اس طرح قول ہو بے السلطے کو, یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے, اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی, ادھر سے آگے بیان ہو گئی, جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں. اس طرح قوم ہوں بے السلہ تک, جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے, یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے کہیں والی جو ایک کہاوت ہمارے یہاں ہے, اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی. وہ تقولون بے افواہ تم, اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے, مال ایسا لکھوں گی علم, جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی بنیاد نہیں تھی, کوئی گواہی نہیں تھی, کوئی معلومات تھی, کوئی فورسز نہیں تھی, بتا سمون ہوئی نا, اور تم اسے سمجھ گئے کہ یہ بہت ہلکی بات ہے, معمولی سی بات ہے. وہ عند اللہ عظیم, جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. کسی پر بھی, کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے. تو کیا یہ جو ماضی ماضی معیشت بابا ہم بازی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی. ولولا سمعت ما قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا, کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں. سبحان کا اللہ کو پاک ہے, ہذا بہتان عظیم, یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے, مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی سے حرکت کرو. ابداً کبھی بھی, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مؤمن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. اللہ علیم الحکیم, اللہ علیم و حکیم ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم, بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے, تشیع الفاحشۃ شائع ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے, جو لوگ اس کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے, اپنے اخبار بیچنے کے لیے, اس کی اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کسی شے کا اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, یہ لوگ کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو, بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے, اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا, یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, یہ اسکینڈل شائع کر دیتے ہیں. اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں, غلط ہے تب بھی, لیکن اس بات پر چرچا ہو گیا, پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں, بچیاں بھی پڑھتی ہیں, ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے, جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ اس سے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے, مدر پہلو زیادہ ہے. اگر ہے بھی ایسا معاملہ, اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ, اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے, اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو. اس کو تو زبان بولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. والله يعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس سے بڑے دور تک نہ نتائج نکل سکتے تھے. یہ محذوف ہے. وان اللہ رؤوف رحیم, تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے یہ ایمان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان, جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا, فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر, تو شیطان تو اسے حکم دے گا, وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا, بری بات کا. ولولا فضل الله علیکم ورحمته, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے, تو اس کے اندر اسلام کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر تو غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا, وہ اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت, ماں کا بالکل نکاح بن ابدا, تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پاک نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا. ولكن اللہ یوتی من یشاء, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سمیع علیم ہے. ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اس آیت کی مثال نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو بھانجے تھے یا خالہ داد بھائی تھے حضرت مصطفیٰ. یہ حضرت مصطفیٰ جو غریب آدمی تھے, اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے, پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے. لیکن یہ مصطفیٰ بھی اس میں شریک ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطفیٰ بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے, تو پھر غصے میں آ کر ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا, اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے, اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں, اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے کہ نہیں, ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے, جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی, لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا تم قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے. ولا یأت أولو الفضل منكم, اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں, درجے والے ہیں تم میں سے, جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے, نیکی میں بھی, ایمان میں بھی فضیلت دی ہے, دولت میں بھی فضیلت دی ہے, وسعت اور جنہیں کشادگی دی ہے, مال کی کشادگی دی ہے, ان یؤتوا أولی القربى, کہ وہ کوئی صلہ رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ, دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو, والمساکین والمہاجرین, اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. تو یہ قسم نہ کھائیں, بل یعفو و یصفح, انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور بدگزر سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر, اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطا حاصل ہو جاتی ہے, اللہ معاف فرماتا ہے, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو بدگزر کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ نقل کیے گئے, بلا یا ربنا انا نحبو, کیوں نہیں پروردگار, ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا, اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس نے طریقے جاری کر دیا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, یقین وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں, جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے, جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا, المومنات اہل ایمان میں سے, لعنوا فی الدنیا, ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم, جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے, تشہد علیہم, علا کو نوٹ کر لیجیے, جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے السنتوں ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وعیدیہم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یعملون اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیکٹ میرا حکم تو مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیکٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام نہیں کرا یہ پاؤں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے اس کے حکم کے مطابق کر رہے تھے یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا اس کے لیے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہم استعمال کرتا تھا یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ یہاں کیجیے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جزا و سدا کے دن کا مالک بدلے کا دن ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں لہو مغفرت و رزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہے کہ اتنی اخلاقی اس معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ میں نے کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضائے ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشة وساء سبیلا اس زنا کا سدے باز کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے قریب مت جاؤ زنا سے یعنی زنا کو اریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بڑا بہت بڑا آبجیکٹو ہے اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات مثلا پردہ ہے فصل ہے لباس کے احکام دیے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں عورتوں کی علیحدہ ہیں معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس طرح شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت لوز زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک کام دیے گئے ہیں یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد کے اوپر ہے اب اسی لیے مطلب یہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شوہر ہے اسی بیوی ہے اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اہل ایمان جب داخل ہوا تو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ دستانے سو یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو اور تسلموا علی اہلھا اور اذن لینے کی اس وقت ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہے جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے لعلکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فإن تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتیٰ یوزر لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ ہمیں اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اور اگر کہا جائے تو اسے اس جو چلے جاؤ لوٹ جاؤ اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں پڑھ لے ہوں تو لوٹ جاؤ. اب دیکھیے یہ عذاب ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے ہیں نہ ٹائم دیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے. کیوں نہیں ملا؟ اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص ہے. یہ نہیں. اگر تو آپ وقت کر مل رہے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے. لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اسی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے. وہ اپنے کس کام میں ہے, کس مشغولیت میں ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, آپ اسے نہیں جانتے. اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ہے جیو وہیں پھر اگر تم جیو پھر جیو تو لوٹ جاؤ. ہوا اس کا لکھوں یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے. پاک بازی کا معاملہ واللہ بما تعملون علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے واقف ہے. نہیں کہا لیکن گناہوں میں تدخلوا بیوتاً غیر مسکونۃً. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے, جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہے, ریزیڈینشل نہیں ہے. اب گوڈاؤن ہے. اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤن میں آپ نہیں جا سکتے, سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے. سیاح بتاؤ لگو اس میں تمہارا سامان ہے. تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے. یہ جو ہوتا جا رہا جو گھروں میں داخل نہ ہو, یہ اصل میں پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی. اصل میں اس کو مضبوط خاطر رکھا جا رہا ہے, نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کرے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ بہتر ہے. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو کر رہے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وہ بھی اپنے ستر کو پوری طریقے سے مضبوط رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کریں. الا ما ظہر منہا سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکر مار دیا کریں. بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ خُمُرِهِنَّ جمع ہے خمار کی. خمار کہتے ہیں اوڑھنی. ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں. ان دونوں الفاظ کو الگ الگ رکھیں. یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر وہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس. عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی. چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب گھر کے اندر ہوتی تھی. یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا. چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں. چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی. اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے, نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت, بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا. کسی کی چادر بڑی شاندار ہے, مشالہ اوڑا ہوا ہے, بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے, وہ سردار ہے. کسی کی بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے. اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے الکبر الدائی تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے. اور یہ عرب میں یہ بات کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی اس کی چادر میں کھینچتے تھے, گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا. اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر نصیب رہا ہے میرے قبضے سے. اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توہین نصیب کرتا ہے. تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرے اپنے غریبانوں پر. یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اسے پہنا ہوا ہے, لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ بکل اس کی اوڑھنی کا ہو. ولا یبدین زینتہن اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا. ولا یبدین زینتہن اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو. اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب. اور یہ اتنی طویل فہرست دی گئی ہے. آپ سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فرٹیلٹی تو نہیں کی ہے. کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے, وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر, اور یہ کہ کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے, تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے, اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہے یہ لوگ. کون لوگ مستثنا ہے؟ اللہ علیہ بہولت ہندنا ان کے شوہر نمبر ایک, باؤ آبائے ہندنا یا ان کے باپ, اور باپ سے مراد باپ دادا چچا یہ سب کہیں گے, او آبائے بہولت ہندنا یا ان کے شوہروں کے باپ, او ابنائے ہندنا یا ان کے اپنے بیٹے, او ابنائے بہولت ہندنا یا ان کے شوہروں کے بیٹے, یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہے, وہ نامحرم نہیں ہے. اور اخوان ہننا یا ان کے اپنے بھائی بھائی, اور بنی اخوان ہننا یا ان کے بھائیوں کے بیٹے, اور بنی اخوات ہننا یعنی یہ بھتیجے ہو گئے, اور بنی اخوات ہننا یا ان کے بھانجے, اور نسائے ہننا یا ان کی عورتیں, اپنی عورتیں, جان پہچان کی عورتیں, عام عورتیں نہیں ہیں, نسائے ہننا, اور ماں ملک کہمان ہننا یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لولیاں ہیں. اکثر و بہتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لولیاں مراد ہیں. اب تابعین غیر اولی القربہ تھے, یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمت گار ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں, باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں اور اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے, وہ بھی کام کر رہی ہے, بچپن سے وہیں پلے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچے. ابھی تابعین غیر اولی القربہ باتیں, یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے, میرا رجال مردوں میں سے. ابھی کفر الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں, ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں. بلا یہ اب یہ فیرست مکمل ہو گئی, یہ ہے محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے. باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے, برقع بھی اوڑا ہوا ہے, لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاء اللہ, وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون, وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو, وہ تو ظاہر ہو جائے گا. جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا. اس اعتبار سے ماظہر ابنہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے, یہ بالکل غلط ہے. چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے, اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے. باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی, اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے اور پیر ٹخنوں سے نیچے, یہ جو تین اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو عورت کھلے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی, بھائی کے سامنے بھی, اور جو بھی رشتے گرائے گئے ہیں. لیکن یہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ صرف شوہر کا ہے, اس سے آگے یعنی رواج کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے لیے. ولا یمنن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے, مار کر چلے تو زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے انہیں متوجہ ہو جائیں. لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے, کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ, دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر لیا کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, یہ بھی اب ایک بہت اہم بات, ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوا کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا, یا بہت ہی سمجھئے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے, اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہاں حکم ہے أَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ, بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو. ایک کی قریب ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے. اب ظاہر بات ہے وہ قریب جو ہے اپنے آقا کے, اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی قریب کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ, اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے, يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا, کشائش والا, کشادگی والا اور جاننے والا ہے. یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی, کیا پتا کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں, اللہ تعالیٰ اسی قسمت سے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے رزق کا دروازہ کھول دے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں, شادی کر ہی نہ سکتے ہوں, کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس, نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکے, نہ کوئی نان نفقے کا سامان ہو, نہ کوئی مہر دے سکے, وَلْيَسْتَعْفِفِ, تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے پوری طریقے سے, اپنے جنسی جذبوں کو کنٹرول کرے. الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حتیٰ یوں یا ہوں اللہ بن فضل, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. وَلَذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا، یہ مکاتبت کا فائدہ یہ سارے غلام یہ کہہ کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا، اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجیے، تو یہ معاہدہ ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا، لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کر دے گا، وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے گا، یہ مکاتبت تھی. تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہے، مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم، یہ مکاتبت کر لیا کرو. قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے. فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقعی تم یہ شکر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا، اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے. وہ آتوہم بمال اللہ الذی آتاکم، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو، جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور دیکھو اپنی باندیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ باندیاں خریدے ہوتی تھی، انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان عربنا تحصنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں، وہ کسی قلعے میں رہیں، اور ان سے کیونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان باندیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے، اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی، اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے. جیسے سورہ نساء میں آیا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی سوتیلی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا، لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر کی بندش ہوئی، تو وہ اپنی الونیوں سے پیشہ کراتے تھے، ہم کمائی خود کھاتے تھے. تو فرمایا یہ بہت غلط ہے، تاکہ تم تم عرب حیات دنیا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان. ومن یبغی ہن فإن اللہ من بعد إبراهیم غفور رحیم، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور و رحیم ہوگا، تم پر وبال آئے گا، جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا. اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے زیرن تیار نہیں ہے تو بارہ اللہ اس کے حق میں غفور و رحیم ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، جب وہ ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہے کہ جو ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے، یہ ساری گندگیاں معاشرت کی خرابیاں جو ہے یہ پہلوں کے اندر بھی تھی، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے. وہ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت اور یہ نازل فرما دی ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اب یہ پانچواں رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث، اس کے ذمن میں یہ بہت اہم درس ہے. اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ کے لیے آیت نمبر 35، اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی. یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکات جیسے ایک تاک ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے. المصباح کی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو. یوں قدم من شجرت، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے. اب اگر تو کچھ جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی. مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی. ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمام دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے. اور ایسے درخت کا جو گاؤں میں زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں. یکاد وہ گئے تو ہائیو بھی، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ میں چھو آ ہی نہ ہو. نور علی نور. جب آگ بس کر جائے چھو جائے تو پھر نور علی نور ہے, وہ بھڑک اٹھتا ہے. یا اللہ لنوری من یشاء, اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا کما حقہُ علم رکھتا ہے. یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کے اجزائے تسکینی کے لیے بہترین تمثیل ہے, جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت, انسانی فطرت. اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں, معرفت خداوندی موجود ہے. البتہ اس کے اوپر پردے آ گئے ہیں, اس کے اوپر جو ہے جراف پڑ گئے ہیں, اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. آیات الہیہ جو ہے, آیات قرآن, وہ اندر کے جو گورنمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی, اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے. اب تیل ایک ہے کڑوا تیل, جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے, اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا اس کو کہتے ہیں, لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا, اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی. تو کپڑے کی بتی ہے, بچکر یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے, اس بتی کو اس پھر آگ جب لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل, لیکن بواسطہ ہے بتی, براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں. لیکن ایک تیل ہے پیٹرول, جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے, اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے, وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے, ذرا سی چنگاری قریب آئی ہو گیا. اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے, اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر, کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم. اس لیے اوپر غبار ہے ہی نہیں, اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں نہیں. یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا, کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے, کہ ایک محلے کا بھی توقف نہیں کیا. اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی, گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بےتاب تھا, کہ ذرا قریب بھی اگر بیاج کاری آ گئی تو بھڑک اٹھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا, ان میں کوئی تکبر تھا, انہیں وقت لگ گیا. اگر کہ یہ بلاخو کو ایمان لیا, لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی, کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی. السابق الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان, پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدل جا پھر ان کے بعد آتے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت, نور روح, روحانی نور جو ہمارے اندر ہے نور تجلی بھی اسی خاص میں تنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے, وہ جو ہماری روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے, یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا, ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی. اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ, اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا, اس کی واقعتا تاپ کسی شکل ہے, یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے, تاپ ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائفرام جو ہے وہ اس تاپ کا گویا کہ فلور ہے, جو ہمارے ابڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے, اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ گویا کہ کرار ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے, اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور, اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے, ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر, اور ایک نور وحی. ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور, وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جادوئی ہوا اور قلب منور ہو گیا. المصباح فی زجاجہ, الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور علی نور ہے, دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا, نور فطرت نور وحی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے, اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے, مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی اور خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت, ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت نزل اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ, ان گھروں میں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بلند کیا جائے, یعنی مساجد. بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمایاں بنایا جائے. ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہر ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو, اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں, لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے, معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ترفا اس کو ہر طریقے سے, ہر مانوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. وہی اس طرح کی حسم ہو, اس میں اس کا نام لیا جائے. یہ سب جو ہو لہو کی ہاں بن گدو بل آسال, یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی تنویریں روشن ہیں, یہ تصریح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. نجال ان وہ جواں مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ, جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے, وایتائی زکاۃ اور زکات کی ادا کرنے سے. یہ خاتون یومن, یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں, لرزہ و کرسا رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فی القلوب والابصار, جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. ویزیدہم من فضلہ, اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم, یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے, اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب دیکھیں بین بین کے لوگ, ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں, کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے, کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لہ سلطان تبلو وجوہ تم کے بدل مشرق و مغرب, اس آیت کو ذہن میں رکھیے. وہ نبی نہ کفر, اور جو لوگ ایمان سے دہی ہے محروم ہے کافر ہے, ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہے؟ کا سراب, جیسے ریت ہو سراب ہو, بقیت ایک چٹیل میدان میں. یا سب زمان و ماں, پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حتی اذا جاہو, یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ جھسک جھسک کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجد شیئا, کچھ نہیں پاتا وہاں پر. وبجغ اللہ عندہ, اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. فوفاہ حسابہ, تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں, مرمت کی نیکیاں, حقیقی ایمان نہیں ہے, ایمان باللہ نہیں ہے, ایمان بالآخرت نہیں ہے, لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں, کچھ خدمت خلق کے کام ہیں, اس طرح کی چیزیں اللہ کے نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں شراب کے مانند ہیں, جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے, حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں, جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے, ذری نفس پرستی اور دنیا پرستی, اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ اور تجربات ان کی باہمی رجی, یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں. یکشاہ موجود, اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو. من فوقی موجود, اس کے اوپر ایک اور موج ہو. من فوقی صاحب, اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو. یعنی اندھیری رات ہے, کوئی روشنی نہیں, اوپر بادل ہے, نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی, اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے. ظلمات الباد وہاں فوق و باد, یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اذا اخرج یده لم یکن یراها, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا, جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. تو لم یجعل اللہ له نورا, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو. فما له من نور, تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں. اندھیارے ہی اندھیارے ہیں, ظلمات بعضها فوق بعض. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه والله علیم بما یفعلون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ نور کا پانچواں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں, اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی, وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکلیں صورت اختیار کرتے ہیں, جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے, اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہر سے بعد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں کہ اس کیفیت کے ساتھ جب جو ہو سو ایک وہ لوگ ہیں جو کسی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہردردی کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے. ایک بین کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، وہ چلتے ہیں پھر چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل گئے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اونے مونگے گئے. اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ مختلف اعتبار سے ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وحی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جرمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت مزندار کا وہ بھی کھینچ لیا گیا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر نہیں، وہ بالکل اس کے برعکس، پہلے نورن علی نور اور دوسرے ظلمات بعدہا خوف عباس، کوئی جھوٹ موٹ کی دیکھی بھی نہیں، کوئی ملبلے کی دیکھی بھی نہیں. ان کا مال ہے تو صرف اپنی عیاشیوں کے لیے ہی، اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے. لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی، ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں. ظلمات بعدہا خوف عباس، اور اس کے لیے تفصیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، ابسلیوٹ ڈارکنیس، کہ رات بھی ہے، اوپر بادل بھی ہے، اور جو ہے موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، ابسلیوٹ ڈارکنیس. ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر، اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں. اس نے کہا کہ بتا دیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے؟ جب اسے معلوم ہے تو انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں. اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ تشبیہ جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں، اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں، اور وہ ایکچولی ڈارکنیس کا کانسیپٹ ہے. بارہ یہ دوسری انتہا، جس میں وہ لوگ ہیں بین ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر، ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ذریعے کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے، یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کسی ہے. الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جب بھی سما میں جو ہے، وہ تیر صافات، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح. یہ وہی بات ہے سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. الم ترى ان الله يزجي سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو، کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں، اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک. ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے. اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے، جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے، ایک تہ، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بڑھتا ہے مانو. وہ کامن فطرل مت پر یخود من خلالے، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں، ان کے بین سے، ان کے بیچ سے برستی ہے بارش، پانی برستا ہے. وہ یونزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر، تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر. فیصیب بہی من یشاء, تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے, یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے, اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں. یصرفہ عن من یشاء, اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا. یہ کاغذ صنع برتے ہی یذہب بالابصار, اور اس کی جو بجلی کی کون ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اوچک کر لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ بدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو. ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار, یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے, آنکھ والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار کی جو زمین کے اوپر پانی سے. فمنھم من یمشی علی بطنہ, اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں, یہ رپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں, رپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں. منھم من یمشی علی رجلین, اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. اب ہم بھی انہیں لیتے ہیں اور باقی شمپنزی اور گوریلا آدمی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. ومنھم من یمشی علی اربع, سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو 14 سورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرکین عرب سے, کفار سے, مشرکین سے, ساری بحث ان سے تھی. کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن, بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے, اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی, اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ. اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ رد و قدم ہوتی, لیکن یہ تو چونکہ سورت نازل ہو رہی ہے سن 6 ہجری کی, میں یہ گویا یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وقت ہے. بالکل سن 11 میں حضور کا انتقال ہوا ہے, تو سن 6 جو سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وقت کے اندر ہے, یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا. یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا. لقد انزلنا آیات مبینات, ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ویقولون آمنا باللہ, اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور بالرسول اور اللہ کے رسول پر, واطعنا, اور ہم نے اطاعت قبول کی. ثم یتولی فریق منھم, پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیٹھ موڑ کر جاتی ہے. من بعد ذلک, اس کے بعد, یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں, لیکن بطرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین, اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ, اور جب انہیں پکارا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف, کہ ان کے مابین فیصلے کرے. یہ سورہ نساء میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں, اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ رات و خواب بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا. تو اس طرح کا بھی ان کا کردار تھا. جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے, آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین, اللہ فریق منھم معرضون, تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کترا جاتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے, یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں, تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے, ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے, کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, تو آپ کو رکاوٹ نہیں. یاد الہ مظہرین, خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں میں روب ہے؟ ام ارتابوا, یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ ہم یخافون ان یحیف اللہ علیہم, یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا, وہ رسول ہو اس کے رسول. بل اولئک ہم الظالمون, نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے. ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ محروم ہے, لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم, تو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین, تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے, یقولوا سمعنا واطعنا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ہم حاضر ہیں, جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشم تسلیم کریں گے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. یقین وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ومن يطع الله ورسوله, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, وہ یخشى الله ويتقي, اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے, اس کا تقوی اختیار کرتا ہے, فاولئك هم الفائزون, تو یقین وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. واقسم باللہ جہد ایمانہم, پر وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک. لیکن امرتا ہوں میں نبی, اگر آپ حکم دیں گے, لگ رہے جن تو لازمن نکل جائیں گے. آپ حکم دے دیا میں ہم حاضر ہیں, ویسے میری یہ مجبوری ہے, یہ میری تکلیف ہے, یہ مسئلہ ہے, ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں. یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے, اس نے ایک بات کہی ہے, کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے. اب کچھ لوگ کرنے کا کراتے ہیں, اچھا جی اگر آپ حکم لیں گے تو میں چلوں گا. لیکن یہ کیا بات ہے, جب وہ امیر ہے آپ کا, وہ بات کہہ رہا ہے, تو اس کے بعد تو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے, اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو, اب آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے, خدا کے لیے ضرور چلیے, یہ حضور کرنے والے نہیں. واقف باللہ جہد ایمانہم, اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک, نہیں سمجھتا ہوں میں نبی, آپ کا حکم ہوگا کہ میں حاضر ہوں, لیخرجن, ہم ضرور نکلیں گے. قل لا تقسموا اے نبی, ان سے کہیے تم قسمیں مت کھاؤ. طاعۃ معروفہ, معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو. تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو, تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے, اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو, اختیار کرو. یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں. ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے نبی کہہ دیجئے. اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے, سورہ نساء میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں. نمبر ایک, حضور کی شخصی اطاعت کرنا. نمبر دو, جہاد اور قتال کے لیے نکلنا. نمبر تین, ہجرت. تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے. یہاں اطاعت رسول کو جو ہے, جو پہلا مضمون تھا سورہ نساء میں, اسی کو زیادہ موقت کیا جا رہا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فإن تولوا, پھر اگر یہ چیز موڑ لے, اگر تم منہ پھیرو گے, اگر منہ موڑ لو گے, فإنما علیہ ما حملہ, تو سن لو, ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے. وعلیکم ما حملتم, اور تم سے بات پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے. یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی, اللہ کا دین تم تک پہنچایا, اللہ کے احکام پہنچا دیے, ان کا کام جو ہے تو ختم ہو گیا. اب اطاعت کرنا, اس کی تعمیل کرنا, اس کے حکم پر چلنا, اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا, یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے. تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے, اور اللہ کے ہاں ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا, اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے, ظاہر بات ہے اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے, ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے, اے دل یا محمد, اے محمد عدل سے کام لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مستعفی کے ساتھ اس نے کہا, وہ ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں, یہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, آپ عدل سے کام نہیں لے رہے. تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا, انما عدل فرم عدل, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے, اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے, انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے, کوئی بات نہیں, امیر نے زیادتی کی ہے, تو امیر اس کی جواب دہی اللہ کے یہاں کر لے گا, اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ نیکیاں ہیں وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے, لینا دینا وہاں ہو جائے گا, ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہو, ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی, تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی, اللہ کے یہاں ایکسپلینیشن کال تمہاری ہو جائے گی. یہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, لہٰذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا. یہ تو گویا کہ منفی جلد عمل ہے, تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی, اپنی ذمہ داریوں کی. یہ جماعت کی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو باعث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں, اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر دو ہے, جو اس سورہ مبارکہ سے آخری آیات ہے, وہ اس کے دس کی حیثیت اس میں شامل ہے. تو جماعت کی زندگی جو ہے, جب ایک جماعت بنانی پڑے گی, اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا, جماعت کا نظم ہو, ڈسپلن ہو. حزب اللہ وجود میں آئے, جو سورہ باعدہ میں تھے کھا رہے, پر ان حزب اللہ حمل والے ہوں, حلبہ جو ہے تو حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جد اللہ یعنی جماعت, جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, جماعت کی وہ اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے. اس جماعت کی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر. ان پر ہم نے جو مرتب کیا ہے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر 2. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل. ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا, اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے, جو تمہاری مسئولیت ہے, وہ تمہاری ذمہ داری کی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں, اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کا کوئی ذمہ داری نہیں. اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے, آیت استخلاف, یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے مسلمانوں, اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے. یہ نام کے مسلمان, نسلی مسلمان, جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں, اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں, دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہو, ان سے یہ وعدہ نہیں. وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان, جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا, حکومت عطا کرے گا, غلبہ عطا کرے گا. کم استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے, حضرت داؤد کو, حضرت طالوت کو, حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی, بعد میں بھی مکاوی حکومت قائم ہوئی ہے, اس میں بھی خلافت قائم ہوئی. تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو, ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی, بشرطے کے ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو. اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, انہیں لازمن خلافت دے گا زمین میں, حکومت دے گا. کم استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا, قوت عطا کرے گا, تمکن عطا کرے گا, جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. ظاہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہے. تو بات تو ایک ہی ہے, اللہ کا دین غالب, اس کی کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کی خلافت. تو چیز ایک ہی ہے, لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اب یہاں دیکھیے وہی نام مفتوح شروع میں فعل مضارع سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد, یہ سارے وعدے نہایت تاکیدی وعدے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. وَاللَّهِ الَّذِينَ کون سا ہے پسند کر لیا ہے؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں. اور تیسری بات, فلیبدلنهم من بعد خوفهم امنا, اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے. ظاہر بات ہے جب تک یہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا, اب ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے, ہم ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے, اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے, فوج کیسی کرے گا. وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت آ رہی ہے, ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں, یوں سمجھیے کہ پورے 5 برس ایمرجنسی رہی ہے, ہر وقت ہر آن اندیشہ ہو سکتا ہے. خبریں آ رہی, اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے, اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کوئی سازش ہوئی ہے, ابھی کوئی خط چلا گیا, اب وہ عامر راہب کا کوئی مشن ہے, یہ ساری خبریں آتی تھیں. لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے. یا بدونی لا یشرکون بی شیئا, میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق, جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی سے شرک جو ہے گوارا نہیں کریں گے. جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی شرک ہو رہا. اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں, اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے, قانون کس کا؟ اللہ کا تو نہیں ہے. تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرقیدہ ہے بھی ٹھیک بالکل مشرکانہ, اور ہم سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید سے عقیدہ ہماری بالکل صحیح ہے. سوال یہ کہ اس ملک کے شہری ہیں, اس ملک کا دستور ہے, اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بادہ بستی نہیں ہے. تو اس کی کیا معنی, ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث ہیں. یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکون الدین کلہ للہ, جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا, عملا توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی. یا مدون نہیں میری بندگی کریں گے, لالش ردون ابھی شہیا, اور میرے ساتھ کسی سے کوئی شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولا هم الفاسقون, اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہے, نا انگار ہے, سرکش ہے. اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں, جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں. ایک باطل کا غلبہ ہے, باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے, ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے, اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے. لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئی, اب تو یہ سب کسی کی اپنی فطرت ہی میں تبدیل آ چکی ہے. کوئی پرورٹیڈ نیچر کا شخص ہے کبھی وہ رہے گا تو جو اسلام سے دور رہے. ومن کفر بعد ذلک فاولا هم الفاسقون, اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے, گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے, اسے ہمارے وعدوں پر یقین نہیں ہے. ومن کفر بعد ذلک فاولا هم الفاسقون, تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے, اس حدیث پر میں چاہتا ہوں کہ اس کو متن بھی آپ کو سنا دوں, جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے, یہ سن 6 ہی کے اندر ابتدا میں سن 6 کے یہ آیت نازل ہوئی, سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا, گویا کہ اس آیت کا جو مشتاق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا, اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا, اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا, اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا. جو معاہدے ہیں میعادی ان کی میعاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم, اور جن کی میعاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم 4 مہینے کی میعاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرک سے نہیں ہے. جب یہ مدت ختم ہو جائے گی خطے عام شروع ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ نما عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی, خلافت قائم ہو گئی, اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے, یہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ حاکم اور کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے. اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا. لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نعمان بن بشیر سے مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون, مسلمانوں کے معنی بابے نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے, یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے بابین جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ ذا شاء یرفع, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے گا جب چاہے گا, نبوت کو اٹھانے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا ثم تكون خلافتا على منهاج النبوة, پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر, نبوت ہی کے طریقے پر, ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. بعین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا, خلافت على منهاج النبوة. فتكون ما شاء الله ان تكون, یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. یہ دور ثم يرفع الله اذا شاء يرفع, پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھانے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تكون ملکاً عظماً, پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی, کاٹ کھانے والی ملوکیت, ظالم ملوکیت, اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا ثم تكون ملکاً جبریاً, پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی. یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور, پہلے یہ کہ ملوک تھے, بادشاہ تھے, چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ ترک تھے, مسلمان تو تھے, کلمہ گو تو تھے, ان میں کوئی کوئی اچھا بھی ہوتا تھا, بہت اچھے لوگ بھی تھے, برے لوگ بھی تھے, لیکن مسلمان تو تھے, کلمہ گو تو تھے. لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے, کہیں ہم ولد دیویوں کے غلام ہو گئے, کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے, کلونیل پاور. تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی, 1857 سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے, اس سے پہلے تو جو بھی تھی بھارت انڈیا کمپنی جو تھی, لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تازے برطانیہ کے غلام تھے. یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یہ سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے, اس اعتبار سے کہ اگر کہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو بھی ساتھ لکھی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے, لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں. یہ ریموٹ کنٹرول ہے. ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے. پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر, اب یہ ہے کہ اس کے بغیر بائی پراکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے, ایک نیا عالمی استعمار ہے. لیکن یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہے ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا اطالوی فوج موجود ہے, بلکہ یہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا, اور خوشخبری یہ ہے کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ, پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد حضور خاموش ہے. اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے. وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں, ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی گلوبل, اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا. مسلم شریف میں روایت ہے, یہ حضرت صوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے, جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ بھی حضور کے غلام سے آپ نے آزاد کر دیا تھا, اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں روایت کیا حضور نے فرمایا, ان اللہ زبالی الارض, اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا, فرائے تو مشارق تھا وہ مغارے بہا, تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے سارے مغرب دیکھ لیے, وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُرِيَ لِي مِنْهَا, اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیل کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اس روئے عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا, یعنی سیٹلڈ جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں گھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں, تو وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں, نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. بیز عزیزن اور ذل ذلیلن, جاتے ہیں کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احساس ہوگا, اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالادستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی. یو تجزیہ انجزم وہم صادرون, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر, تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا. یہ ہے وہ خبر کی جو ہے صحیح صحیح احادیث ہے, اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے, تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, دو مرتبہ آگے اور آنا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله, اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے, وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, ویسے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس کا بھی مفہوم یہی ہے, تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر, اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری دور انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. ان دونوں کو جوڑے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے, اور یہ حکم ہے ہمارا. ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون, واقيموا الصلاه واتوا الزكاه, نماز قائم کرو زکات ادا کرو, واطیعوا الرسول لعلكم ترحمون, رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, کیونکہ روح سخن منافقین کی طرف سے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی. بار بار کہتے تھے کہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں, آیت تو ابھی اتری نہیں, ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں, قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں, یہ معاملہ جو ہے اس کو شام گزر رہا تھا حضور کی اطاعت. واقعی مصلاۃ و آتوا زکات اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو, واقعی رسول اللہ کو حمود اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو ہٹا دیں گے یا ہرا دیں گے زمین میں, وما واہم النار, ان کا ٹھکانا آگ ہے, بلا بیت المصیر, اور بہت برا ٹھکانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستعذرکم الذین ملکت ایمانکم, اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں, اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرت کی ان کے ذمن میں مزید احکام آ رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے, یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا جو ان کا دیر ہو, اس کا پتلے سائڈ سے یہ ہار ہے, اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے دوسری طرف ہوتی ہے, اس کے بالکل وسط میں پانچواں رکوع ہے یہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات انتہا مصباح اور آیت نمبر 35 وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے مانیں گے. پھر دونوں طرف جو ہے یہ مضامین ہیں, کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام, اور اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی. لیکن الذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور باندیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں. والذین لم یبلغوا الحلم اور وہ لوگ بھی کہ جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی, منکم ثلاث مرات تین اوقات دن رات کے ایسے کے دن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں. من قبل صلاه الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وحیرہ تضعون ثيابکم من الظهیرہ اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے پچھتاتے ہو کیجوا کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے. ومن بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد سناس و اوراق لکم یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں, یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے. بعدہن کہ وہ یعنی وہ تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں تو وہ ابون علیکم بعدہم علی بعد وہ آئے جائیں گھروں کے اندر, ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئے جائیں اور پھر کرنے کا یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب تمہارے بچے جو ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شوق ہے فَلْيَسْتَعْذِنُوا كَمَا اسْتَعْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ علیم الحکیم ہے. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا اور وہ عورتیں تو تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لا يرجون نکاحًا اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں, ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے, بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بارہ نومبر ہو چکی ہے. فلیس علیہن جناح ان یضعن, تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کرے, یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا, یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے اس میں ان کے لیے دردی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہے. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ, لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں, نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے, اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے. اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت ساتھ میں لگا رہتا ہے, نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دیا. واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. لیسا للاعمى حرج, اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بےچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتے داروں میں ہے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے, وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے, اب ان کے لیے کیا ہوگا, کیا یہ ساری پابندیاں جو ہے اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی. ان کے ذمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسا اگر آما حرج ہو کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے, بلا عدل آگر حرج ہو اور نہ ہی کسی لگڑے پر, بلا عدل مریض ہو نہ بیمار پر حرج ہو, بلا عدل کو سکون نہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے. انتاقر بیوت کم و بیوت آبائے کم تو تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے, اور بیوت امہات کم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے, اور بیوت اخوان کم اپنے بھائیوں کے گھروں سے, اور بیوت اخوات کم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, اور بیوت امام کم یا اپنے بیٹاؤں کے گھروں سے, اور بیوت امات کم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے, اور بیوت اخوان کم یا اپنے ماموں کے گھروں سے, اور بیوت خالات کم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, اور ماں ملکت مفاتحہ ہوں یا یہ کہ جس کی کنیا تمہارے ہاتھ میں کارخانہ ہے اس کے مالک کی تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر کھانا پینا ہو تو کھاؤ, اور صدیقے کو یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے لے سارے تم جناحوں یا انتا کلو کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں, انتا کلو جمیعاً کے سب مل کر کھاؤ اور وہ اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ. اس کو خامخواہ بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر وہ جو ہے اس کا اجتماع کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں. یہاں مراد یہ ہے کہ مسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے. جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے جو ولیمہ ہے اور ٹائم جو رکھا ہے 9 بجے کا اور 12 بجے رات کے, لڑکی والے تو آئے نہیں اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا, بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ ہیں, کیا ضرورت ہے, جو آئے ہیں وہ کھائے ہو جائیں. لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک کی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں, بلکہ یہ کہتے ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے, اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کو تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے, اس میں مرد اور عورتیں جو ہے وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں, معاذ اللہ یہ مراد نہیں. فیضا دقل تم بیوتن فسلموا علی انفسکم, پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو, یعنی انفسکم سے مراد گھر میں رہنے والے جو ہیں تمہارے ہی رہتے ہیں, تمہارے رشتے دار ہیں عزیز ہیں, یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو. تحیت من عند اللہ مبارکتن طیبتن, یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے, اللہ نے تمہیں سکھا دیا السلام علیکم, اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے, کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب آخری جو رکوع ہے اس کا, اس سورہ مبارکہ کا, اور اس کی کل 3 آیات ہیں, یہ خالص جماعتی زندگی, وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں, اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر, وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں, نم یذہبوا حتی یستأذنوہ, تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں. اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے, نفری ہے آپ کے ساتھ, لیکن یہ کہ کوئی کہیں قسم جائے کوئی کہیں قسم جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے, کوئی جانا ہے, تو اجازت دے کر جائے. اللہ عمر نام نم یذہبوا حتی یستأذنوہ, جب تک اذن نہ لے لیں. ان الذین یستأذنون کا اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یقیناً اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت دیتے ہیں وہی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر. فیستأذنوک کا, پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے, رخصت مانگے, لباس شانی ہی اپنی کسی عذر کی وجہ سے, فاذن لمن شئت منہ, اجازت دے دیجیے جسے آپ چاہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے, جو اس وقت سپہ سالار ہے, اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے, میرے پاس کوئی واقعی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں, یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے, اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے. لہذا یہ نہیں کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت ملنی چاہیے, یہ نہیں, اجازت کیا ہوئی, یہ تو وہی ہے تھانے داروں کسی معافی مانگتی ہے, اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں. یہ تو در حقیقت ملکی بہت ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں, میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا, پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے, میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگوں. یہ در حقیقت وہ انداز ہے, اجازت تو طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت ملے گا, اجازت ملے, اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں. فاضل میں منشی طبیب ہوں, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ, اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے, کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے. یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے, یہ دین کا کام ہے, اللہ کے دین کا کام ہے, دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر, لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو. لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہیں, یہ خود ایک ہلکی بات ہے, گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے. لہذا استغفار, اے نبی ان کے لیے استغفار کیجیے, واستغفر لهم اللہ, اور ان کے لیے استغفار کیجیے, ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ایک بات البتہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے, یہ چونکہ ہے سن 6 وہ ہے سن 9, 3 سال میں فرق کیا واقع ہوا. ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے, لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے نہیں, وہ جو موقع تھا وہ تھا غفیر عام کا موقع, وہ موقع تھا نہایت ہی ایمرجنسی کا موقع. اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت کے لیے مناسب تھا, لہذا وہاں روکا گیا. آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ اف اللہ عنہ کا جمع جنتا نہ ہوں, کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا, تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نہیں, کہ حقیقت تو کھل جاتی. تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے, اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے ہم اتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے, وہ کیسے اجازت طلب کریں گے؟ اس سے نیچا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں وہ ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں. اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی قسم گئے, تو معلوم ہوا ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو درجہ بندی ہے, سیڑھیاں ہیں, اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے, لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے. تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لے, اجتماع ہے کوئی اس کی معاملت بھی نہیں کی ہے, نہ بعد میں کی ہے, نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا. معلوم ہوا کہ انہیں کچھ طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے. اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر لیتے ہیں, اجازت لے لیتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر مت سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا, تم اللہ کے کام کے لیے لو. لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے تک سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں دوسرے کو بلانا ہوتا ہے. بلانا یہ بھی ہے, آپ نے کسی کو دعوت دی, میرے گھر آئیے کھانا کھائیے, رسول نے دعوت دی, کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ. ایک یہ بھی کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا ہے بھائی ذرا ایک کام ہے, ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے, مجھے چاہیے مدد چاہیے, تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اور تیسرے معنی کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز, تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو, ان کے مقام کو, ان کے ادب کو. یہ سورہ حجرات میں جا کے تفصیل سے ہی بات آئے گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں. فَلْيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَصَدَّقُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا, اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں, یعنی کہیں نکلے تو ہیں, درد درد ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے, کہیں دیکھا کہ وہ دیکھ بھی رہا کھسک گئے, یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم در پیش ہے, اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے, کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں, تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائے. یہ تصدلون منکم, جو سٹک جاتے ہیں, کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازا. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ, انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں, ان تصیبہم فتنۃ, ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے, کوئی پکڑ آ جائے, کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے, اور یصیبہم عذاب العلیم, یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے. اللہ سماوات آگاہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, ایمان کتنا ہے, کتنے پانی میں ہو, تمہارے اعمال کیسے ہیں. ما انتم علیہ, جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے. ویوم یرجعون الیہ, اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ چاول انہوں نے کیے ہوں گے. واللہ بكل شيء عليم, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا. مکی صورتیں 14, مدنی صرف ایک, سورہ نور. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.